بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. دیہاتی لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن یہ کہو کہ ہم نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اور بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. یہی لوگ سچے لوگ ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہو، اور حال یہ ہے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ لوگ آپ کے اوپر احسان رکھتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام لانے کا میرے میرے اوپر احسان مت رکھو، بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی، وہ بھی اگر تم سچے ہو تو۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ الحجرات کی آخری آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 18 تک کی آیات۔ ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، کیونکہ اصل تو قرآن ہے۔ دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن یہ کہو کہ ہم نے ظاہراً اسلام قبول کیا اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ مومنین تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور جہاد کرتے رہے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہو؟ اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ کے اوپر احسان رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت رکھو، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ، اور یہ جتنی آیات آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں جو سورۃ الحجرات کی آخری آیات تھیں، یہ ساری کی ساری ایک ہی واقعے کے اندر نازل ہوئیں، اور اسی کو شان نزول بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ واقعہ جس کی وجہ سے آیات نازل ہوئیں۔ لیکن سبھی حضرات جانتے ہیں کہ واقعہ تو اس وقت میں ہوا تھا، ختم ہو گیا، وہ لوگ بھی ختم ہو گئے، لیکن قرآن باقی، اس کی آیات باقی، ان کا مفہوم باقی، ان کے احکام باقی، ان آیات کی ہدایت باقی۔ تو وہ واقعہ اگرچہ ہوا لیکن آیات تو باقی ہیں، اور ان آیات کے اندر جو بات ہدایت کی بیان کی گئی ہے وہ آج بھی امت کے لیے اسی طرح منارہ نور ہے جس طرح کے اس زمانے میں۔ شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو اسد، اور یہ مدینے کے باہر رہا کرتے تھے، تو ایک زمانے میں قحط پڑا اور بارشیں نہیں ہوئیں، فقر و فاقہ تنگی کا زمانہ تھا، تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب اپنے علاقے میں رہنے کا تو کیا فائدہ، چلو مدینے چلتے ہیں اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہراً اسلام قبول کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی طرف سے ہمیں صدقات وغیرہ کی مدد مل جائے اور زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ گویا کہ ان کا اصل مقصد اسلام لانا نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی مدد حاصل کرنا تھا۔ اصل مقصد گویا ان کا دین نہیں تھا ابتدا میں، بلکہ ان کا مقصد اپنے دنیوی مفادات حاصل کرنا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور تھے بھی ذرا گوار قسم کے لوگ، اور چونکہ گوار تھے تو اس لیے جہاں کہیں بیٹھے پیشاب کر دیا، کہیں بھی جناب پخانہ کر دیا، اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت نے بھی لکھا ہے تفسیر معرف القرآن میں کہ گلی اور بازار جو تھے وہ بھی ان کے آنے سے گندے ہو گئے. اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک یہ لوگ نہیں آئے تھے اس وقت تک مدینہ منورہ کی جو بستی تھی بڑی صاف ستھری بستی تھی، گلیاں بازار، حالانکہ عام طور سے بازار کے اندر گندگی زیادہ ہوتی ہے، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، گوشت بک رہا ہے اور فلا فلا اناج بک رہا ہے، یہ چیز وہ چیز، گندگی ہوتی ہے، لیکن مدینہ منورہ کی بستی صاف پاک صاف بستی تھی. اور یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا کہ اپنے علاقے کو، اپنی بستی کو صاف ستھرا رکھتے تھے. تو جب یہ لوگ آئے تو مدینے کی جو صفائی تھی وہ بھی متاثر ہو گئی، اور مدینے کی جو گلیاں اور بازار تھے تو ان کے اندر بھی گندگی نظر آنے لگی. ایک بات تو ان کی یہ ہوئی، اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آ کر اسلام قبول کرتا تھا آپ اس کے باطن کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے، اور اسلام قبول کر کر مسلمانوں کے احکام ان کے اوپر جاری کر دیتے تھے. اور کئی جگہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو باطن ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، تمہارا جو باطن ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. جو آدمی ہماری جیسے نماز پڑھے، ہمارے جیسا جناب قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، بس وہ مسلمان ہے، اس کے لیے اللہ کا بھی ذمہ ہے، رسول کا بھی ذمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سینہ چیر کر نہیں دیکھتے تھے کہ اندر کیا ہے. اور ایک روایت میں، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا انی لم اومر ان اشق ما فی بطونہم، مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کا پیٹ چاک کر کے دیکھوں کہ اندر کیا ہے. اندر دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں. میں دیکھنے میں ایک مسلمان نظر آتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے مسلمان سمجھیں. اور جناب آپ سب لوگ ماشاءاللہ مسلمان نیک اللہ والے نظر آتے ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اللہ والا نیک اور مسلمان سمجھوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی جاسوس بھی ہاں، کوئی ہندو، کوئی جناب، لیکن وہ جانے، اس کا خدا جانے. ہم تو صرف ظاہر کے مکلف ہیں اور ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اور یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ جانتے ہیں کہ منافقین مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ظاہر پہ فیصلہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، آپ فرمایا ٹھیک ہے تم مسلمان ہو. نماز میں آنے کی اجازت تھی، مسجد میں وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون جو ہے وہ صرف مالی مفادات کے لیے یا دنیاوی مفادات کے لیے یا کسی سازش کے تحت مسلمانوں میں شامل ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ظاہر پر مدار رکھتے تھے. تو یہ جو بنو اسد کے لوگ تھے، یہ مدینہ منورہ آئے، اپنے فقر و فاقے کی وجہ سے آ کر اسلام قبول کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان قرار دیا، اور اسلام کے اور مسلمانوں کے احکام ان پر جاری ہو گئے. مدد بھی آپ نے ان کی جس طرح اور مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، ان کی مدد بھی کی. اب تھے تو یہ ذرا دیہاتی اور گوار قسم کے لوگ. ایک تو نتیجہ یہ ہوا سے مدینہ منورہ کی گلیاں اور بازار جو ہیں وہ گندے ہونے لگے، چیزیں بکھری ہوئی ہونے لگے. پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی. ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، جب کوئی ہمیں اہم بات بتانا چاہتے تھے تو بتا کے فرماتے تھے پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی، مقصد یہ تھا کہ دیکھ لو کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے. تو اب تو حال یہ ہے کہ نیکی کا مطلب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ صفائی ستھرائی نہیں ہونی چاہیے اور قلندرانہ شان سے رہنا چاہیے. پتہ نہیں قلندرانہ شان کا کیا مطلب ہے. اگر بہت زیادہ صفائی ستھرائی ہو تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی تکلف ہو گیا ہے یا جناب دین کے خلاف ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، سوچ صحیح نہیں رہی. اور اس پر مجھے بات سے بات ہی نکلتی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کہ مواعظ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ عجیب لوگ ہیں آج کل کے بھی کہ اسلام نے تو طہارت، نظافت، پاکیزگی اور صفائی کے اتنے احکام دیے ہیں اور یہ حکم دیا کہ اپنے گھر کے باہر کی جگہ کو صاف رکھو. یہ نہیں فرمایا گھر کو، بلکہ فرمایا گھر سے باہر کی جگہ جو صاف رکھو، کیونکہ یہودیوں کی عادت تھی کہ گھر کا سارا کوڑا کرکٹ نکال کے باہر گلی میں پھینک دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا اور فرمایا نظفوا افنیتکم، اپنے صحن کو، اپنے گھر کے باہر کے حصے کو صاف رکھو. اور حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ جب گھر سے باہر کی صفائی کا اتنا حکم ہے تو گھر کی صفائی کا کتنا حکم ہوگا، اور پھر گھر کی صفائی کا جب حکم ہوگا تو کمروں کی صفائی کا کتنا حکم ہوگا، اور پھر جسم کی صفائی کا کتنا حکم ہوگا، اور پھر دل کی صفائی کا کتنا حکم ہوگا. صفائی تو چلتی ہے بہت باہر سے، جب آپ باہر سے صفائی کرتے کرتے آئیں گے اندر تک سب صاف، یہ اندر جب صفائی شروع ہوگی تو وہ صفائی نکلتے نکلتے باہر تک جائے گی، دور تک سارا گند صاف ہو جائے گا. تقوی نام ہی گند صاف کرنے کا ہے، یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک انگریز تھا تو وہ مسلمان ہو گیا انڈیا کے اندر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مباعث میں یہ واقعہ موجود ہے. تو اس نے مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد مسجد میں اس نے حاضری شروع کی تو دیکھا کہ جہاں وضو کرتے ہیں وہاں ناک واک گری ہوئی ہے. یہ جو نالی ہوتی ہے جہاں سے پانی گزرتا ہے، کہیں ناک ہے، کہیں بلغم ہے، کہیں کوئی اور چیز گری ہوئی ہے، تو اس نے کوئی لکڑی لے کے اور وہاں کی صفائی شروع کر دی. ایک تو ویسے مسجد کی صفائی باعث اجر و ثواب، اور تو اس نے صفائی، ہو سکتا ہے اس کی مزاج میں بھی صفائی ہو، اس نے صفائی شروع کر دی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ انگریز مسلمان تو ہو گیا ہے مگر ابھی تک اس کی انگریزیت دماغ میں باقی ہے. فرمایا دیکھو کیسی گندی بات کہی، یہ انگریزیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی اور صفائی آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان یہ ہے کہ آپ پاک صاف رہیں. تو پاکیزگی، صفائی، گھر کو صاف رکھنا، مدرسے کو صاف رکھنا، مسجد کو صاف رکھنا، گلی کو صاف ستھرا رکھنا، یہ کوئی تکلف نہیں ہے یا یہ کوئی دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دین کے احکام کے عین مطابق ہے. ٹھیک ہے زیب و زینت کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، زیب و زینت سے زیادہ منع کیا گیا ہے، لیکن طہارت، نظافت، پاکیزگی، صفائی جو تو اسلام کے مقاصد میں سے ہے. تو جب یہ بنو اسد آئے تو ہوا یہ کہ مسجد کی گلیاں اور بازار جو ہیں وہ گندے ہونے شروع ہو گئے. ایک تو گڑبڑی یہ ہوئی، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان جتانا شروع کیا کہ آپ تو لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور تبلیغ کے لیے وفود بھیجتے ہیں اور بسا اوقات جہاد بھی کیا جاتا ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ کوئی آپ کو جہاد کرنا پڑا نہ تبلیغی وفود بھیجنے پڑے، بلکہ ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ آ کے خود اسلام قبول کر لیا. حالانکہ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے اپنے مفادات کے لیے، چاہے وہ دنیاوی مفادات ہوں چاہے اخروی مفادات ہوں، لیکن جو اسلام انہوں نے قبول کیا اپنے مفادات کے لیے. اور جناب احسان جتانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی، آپ کو ہمارا احسان ماننا چاہیے کہ ہم نے آ کر اسلام قبول کیا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا، آیات نازل ہو ساری آیات۔ اب آپ کو آسانی سے ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہنے لگے یا ان دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن یہ کہو کہ اسلام لائے ہو۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ ویسے تو ایمان اور اسلام کا مصداق ایک ہی ہے، جو آدمی مسلمان ہوگا مومن ہوگا، جو مومن ہوگا مسلمان ہوگا، لیکن لغت کے اعتبار سے ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، کہ آدمی دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک له ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو دل سے گواہی دینے کو ایمان کہا جاتا ہے، اور جب ظاہراً کوئی آدمی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرتا ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اس میں جو سوالات ہوئے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا زبان سے لا الہ الا اللہ کہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو۔ تو اسلام کا تعلق، اسلام کا جو مفہوم ہے وہ ظاہر کے ساتھ ہے، اور ایمان کا جو مفہوم ہے وہ باطن کے ساتھ ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا اسلام جو ہے وہ ظاہر سے شروع ہوتا ہے، باطن تک جاتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ باطن سے شروع ہوتا ہے، ظاہر پہ آتا ہے۔ دیکھیے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی کافر مسلمانوں کا لباس و باس پہن کے مجمع میں شامل ہو جائے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، لیکن اس کا مقصد نہ ایمان ہے نہ وہ مسلمان ہوا، بلکہ وہ تو کافر ہے، سازش کے لیے آیا ہے، جاسوسی کے لیے آیا ہے، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ ظاہراً تو مسلمان ہے لیکن ایمان نہیں ہے، ایمان مومن نہیں ہے۔ مومن تو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی دل سے تمام ایمانیات کی تصدیق کرے۔ تو یہ جو بنو اسد کے لوگ تھے، ظاہراً اسلام بھی لے آئے اور جناب کلمہ بھی پڑھنے لگے، تو اس ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے، یہ مت کہو کہ ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی صرف ظاہری طور پر مسلمان ہوئے ہو۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، یعنی ظاہری طور پر۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کل بھی یہ بات آئی تھی کہ تقوی جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے. اور اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا, سنی ہوگی آپ نے حدیث, تقوی یہاں ہوتا ہے. تو اصل جو نیکی ہے وہ دل کی نیکی ہے, بشرطے کہ جو اسلام کے ظاہری احکام ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے, کلمہ بھی پڑھا جائے, نماز بھی پڑھی جائے, روزہ بھی رکھا جائے, زکات بھی دی جائے, حج بھی کیا جائے, حقوق اللہ بھی ادا کیے جائیں, حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں. مگر یہ سب اس وقت ہے جب دل کے اندر ایمان موجود ہو, ورنہ تو سب دکھاوا ہی دکھاوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا, ان دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا, آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا, لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا, اور اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا. اس میں ان کو اشارہ دے دیا گیا کہ اگرچہ تم فی الحال ظاہراً مسلمان ہوئے ہو, ابھی تک اسلام تمہارے دل کے اندر رچا اور بسا نہیں ہے, لیکن اگر تم مسلسل اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہے, آہستہ آہستہ یہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر اتر جائے گا. جب دلوں کے اندر اتر جائے گا تو جو تمہارے پرانے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کرے گا. اور یہ وہی بات ہے جس کو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر دل میں تقویٰ نہ بھی ہو, دل میں اخلاص نہ بھی ہو, تو آدمی کو چاہیے کہ نیک اعمال کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. انہی نیک اعمال کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی دل کی حالت بھی بدل دیتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے, لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, انما یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے, پرانے زمانے میں فارسی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا جزینیس, اب بھی مدرسوں میں اس طرح کا ترجمہ کر دیتے ہیں, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات ہے تو یہ ہے, اگر بات ہے تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن, مومن تو وہ لوگ ہیں, الذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو اللہ پر ایمان لائے, اس کے رسول پر ایمان لائے, ثم لم يرتابوا, پھر شک میں نہیں پڑے, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ کوشش کرتے رہے, اولئک ہم الصادقون, یہی لوگ سچے لوگ. مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے یعنی دل سے, ثم لم يرتابوا, پھر شک میں نہ پڑے, شک میں نہ پڑے. مومن شک میں نہیں پڑتا, ایک ہے شک میں پڑنا, ایک ہے شک کے خیالات آ جانا, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. شک کے خیالات جو ہیں وہ غیر اختیاری ہوتے ہیں, وہ وساوس کہلاتے ہیں اور شیطان کی طرف سے آتے ہیں, وہ معاف ہوتے ہیں. لیکن خود آدمی شک کے اندر پڑ جائے خدا نہ خواستہ, یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بات فرمائی کہ مومنین تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے, اس کے رسول پر ایمان لائے, ثم لم يرتابوا, پھر شک میں نہیں پڑے, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور اللہ کے رستے میں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ کوشش کی. جاہد یجاہدو کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا. اور قرآن حدیث کے اندر یہ لفظ قتال کے لیے کثرت سے استعمال ہوا ہے, اور اسی لیے حدیث کے اندر جب کتاب الجہاد بولی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے تو اس کتاب الجہاد سے قتال مع الکفار مراد ہوتا ہے. لیکن جہاد کا اطلاق ہر اس کوشش پر ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں کی جائے, اسی کو مجاہدہ بھی کہا جاتا ہے. آپ اپنے گھر سے نکلے, اعتکاف میں آ کر بیٹھ گئے, دین کی تعلیم کے لیے نکلے, تبلیغ کے لیے نکلے, اور جو دین کے شاعر ہیں اور دین کے جناب کام ہیں ان کے لیے آپ نے اپنی جان لگائی, اپنا وقت لگایا, اپنا مال لگایا, تو یہ جہاد ہے. جہاد بالمال العام اس کو کہا جاتا ہے. جو بھی کوشش اللہ کے راستے میں کی جائے وہ جہاد کے اندر داخل ہوتی ہے. تو آپ اس آیت کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا, اور آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ کوشش کی. تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتا ہے, شک میں نہیں پڑتا, اور اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں کوشش کرتا رہتا ہے. تین چیزیں یہاں ذکر کی اللہ سبحانہ و تعالی نے. پہلی ایمان, کہ اللہ رسول پر ایمان رکھ کے وہ ہے سچا مومن. دوسری صفت یہ ذکر کی کہ ثم لم يرتاب, پھر شک میں نہیں پڑے. معلوم ہو کہ آدمی کو مشکوک کتابیں, مشکوک خیالات کی طرف نہیں جانا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی, ایمان کی دولت عطا کی ہے, اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں, اللہ کا کرام پڑھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھیں, تاکہ ایمان کے اندر قوت پیدا ہو اور جنت تک پہنچنا آسان ہو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ نے تحریروں کے, کافروں کے نظریات پڑھنے شروع کر دیے, اس کا کبھی امکان ہے کہ آپ شک میں پڑ جائیں گے. اور جب شک میں پڑ جائیں گے تو جو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, ڈر ہے کہ کہیں وہ چھن نہ جائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے. دو باتیں ہو گئیں, آگے تیسرا فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں کوشش کی. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت وہ دین کے لیے لگائے. جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, کوشش کرے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے. ان لوگوں نے کوشش کی اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں. 24 گھنٹے ہوتے ہیں, آپ اس میں کماتے بھی ہیں, بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں, اور زندگی کے مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نکالنا چاہیے, اللہ کے لیے نکالنا چاہیے, دین کے لیے نکالنا چاہیے, جس میں جان سے محنت ہو, مال کے ساتھ محنت ہو, تاکہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ کا مصداق بن سکے. تو فرمایا کہ مومنین تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, پھر شک میں نہیں پڑے, اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون, یہی سچے لوگ ہیں. بنو اسد کو خطاب کر کے گویا فرما دیا گیا کہ اگر تم نے سچے مسلمان دیکھنے تو یہ دیکھو کہ تمہارے سامنے پھر رہے مدینے کے اندر, یہ لوگ سچے ہیں, اللہ رسول پر ایمان لائے, تکلیفیں اٹھائیں, اپنا مال اپنی جان انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کی اور شک میں نہیں پڑے. ان کا اسلام ان کا ایمان دنیاوی مفادات کے لیے نہیں ہے بلکہ جنت اور آخرت کے لیے ہے. تو فرمایا کہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے اور جہاد کیا انہوں نے اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے لوگ. اللہ تعالیٰ ان سچے لوگوں میں ہمیں بھی شمار کر, یا اللہ ہمیں بھی سچا مسلمان بنا, یا اللہ ہمیں بھی ان صادقین میں شامل فرما. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم, کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے, ہم مسلمان ہو گئے, ہم مسلمان ہو گئے, اللہ رسول پر احسان رکھنا چاہتے ہو؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم, آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان بھی جتایا کہ آپ کو ہمارے بارے میں کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑی, ہم نے خود آ کر اسلام قبول کیا. پھر اپنے اسلام کی کو تعریف واری بھی کی ہوگی اور کہ اللہ کو معلوم ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو کہ میں نے یہ دین کا کام کیا, یہ دین کا کام کیا. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم, آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو بتلانا چاہتے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ یمنون علیک ان اسلموا, یہ لوگ آپ کے اوپر احسان رکھتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا. قل لا تمنوا علی اسلامکم, آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام کا میرے اوپر احسان مت رکھو. آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام کا میرے اوپر احسان مت رکھو. بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے. ان ہداکم للایمان, کہ اس اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. آخر میں ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, اشارہ کر دیا کہ اول تو یہی طے کرنا مشکل ہے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. لیکن اگر سچے بھی ہو اور واقعی تم نے دل سے اسلام قبول کیا ہے, دل کے اندر ایمان اتر گیا ہے, تو بھی تمہارا کوئی احسان اللہ اور اس کے رسول پر نہیں ہے, بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے جنت کا راستہ کھول دیا ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ کھول دیا ہے. اپنے اسلام لانے کا, اپنے دیندار ہونے کا اللہ کے اوپر کوئی احسان مت رکھو. اور اس میں ہمارے لیے بھی بڑی نصیحت ہے. ہم جناب ذرا سا جناب دینیکی کا کام کیا تو سوچتے ہیں کہ یار اتنا کام کیا, ابھی تک یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہ فرشتہ آیا, نہ جناب بینک بیلنس میں اضافہ ہوا, نہ جناب فلاں کام تھا وہ بھی نہیں ہوا, ہم تو بڑے نیک ہو گئے. اب دیکھیے اس میں دو خرابیاں ہو گئیں. ایک خرابی تو یہ ہو گئی کہ اس سے پتہ چلا کہ ہم نے جو یہ نیکی کا کام کیا تھا وہ دنیاوی مفادات کے لیے کیا تھا. کتنی بڑی خرابی ہے, سنگین خرابی. اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہا ہوں مگر ابھی تک ملازمت نہیں ملی. اتنے دنوں سے جناب میں نیکی داڑھی بھی رکھ لی, یہ بھی کر لیا, مگر ابھی تک بینک بیلنس اتنا ہی ہے, اضافہ ہی نہیں ہوا. کیا تم ایمان اور اسلام جو لائے اور نماز اور روزہ اور نیکی اختیار کی، کیا اس لیے اختیار کی تھی کہ بینک بیلنس میں اضافہ کیا جائے؟ بینک بیلنس میں اضافے کے تو دوسرے طریقے ہیں کہ آپ ملازمت کرو حلال ہی صحیح، تجارت کرو حلال ہی صحیح، زراعت کرو، ہل چلاؤ، پیداوار کرو، اس کو بازار میں جا کے بیچو، اس سے جناب ٹھیک ہے تمہارے، لیکن تم چاہو کہ نماز پڑھتے رہو اور بینک بیلنس میں خود بخود اضافہ ہوتا رہے، تو یہ آپ کی نماز تو پھر بینک بیلنس کے لیے ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تو نہیں ہوئی. حالانکہ نماز اور روزہ، زکات، حج، ایمان، یہ دنیاوی مفادات کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کی نجات کے لیے ہوتا ہے. قرآن نے فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، قبر صحیح ہو، میدان محشر صحیح ہو، جنت میں داخلہ آسان ہو. یہ ٹھیک ہے کہ جب آدمی نیکی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کا معاملہ بھی اس پر آسان فرماتے ہیں، لیکن آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر چیز میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کو فقر و فاقے میں بھی لذت آتی ہے، کوئی بیماری یا تکلیف آتی ہے اس میں بھی وہ خوش رہتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اس بیماری کے پیچھے مجھے مل رہی ہیں اور ملنے والی ہیں. وہ تو ہر حال میں خوش رہتا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے. اور اسی لیے صوفیہ نے فرمایا کہ تمام مقامات کے اندر، تصوف کے تمام مقامات کے اندر جو سب سے آخری اور سب سے اونچا مقام ہے وہ مقام مقام رضا ہے. آپ اللہ سے راضی رہو، اللہ آپ سے راضی رہے. صحت ہے تو اللہ سے راضی، بیماری ہے تو اللہ سے راضی، پیسہ بڑھ رہا ہے تو اللہ سے راضی، پیسے میں عارضی طور پر کمی آ گئی تو بھی اللہ سے راضی، ہر حال میں اللہ سے راضی. رضا والقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ سب سے اونچا مقام. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اس امت کے سب سے مقدس ترین انسان تھے. ان کی جو تعریف کی قرآن نے وہ صرف یہ تعریف کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے تھے کہ میرا پروردگار میرے ساتھ جو کر رہا ہے وہ غلط نہیں کر سکتا، میں اس کا بندہ ہوں، جو کچھ کر رہا ہے میرے ساتھ وہ میری ہی مصلحت کے مطابق کر رہا ہے، اسی میں میرے لیے خیر. اللہ سے راضی رہتے تھے، ہر حال میں اللہ سے راضی. جب ہر حال میں اللہ سے راضی، اللہ ان سے ہر حال میں راضی. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جب بھی کسی صحابی کا نام آئے گا فوراً آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیوں راضی ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ہر حال میں اللہ سے راضی. جو آدمی ہر حال میں اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہی فرق ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں اور بعد کے آنے والی نسلوں میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو میرے صحابی کے ایک بدھ کے برابر نہیں پہنچ سکتا. 68 تولے تقریباً آدھا سیر سے کچھ زیادہ، 3 پاؤں، کہ اگر تم پورا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو، میرے صحابی کی تھوڑے سے صدقے کے برابر، ایک بدھ کے برابر، 68 تولے کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ نماز ان کی بھی اتنی تھی جتنی ہماری ہے، وہ بھی 4 ہی رکعت ظہر کی پڑھتے تھے، ہم بھی 4 پڑھتے، وہ فجر کی 2 پڑھتے تھے، ہم بھی فجر کے، وہ 2.5% زکات نکالتے تھے، ہم بھی 2.5% نکالتے، وہ 29-30 روزے رکھتے تھے، ہم بھی 29-30، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 67 روزے رکھا کرتے تھے، رمضان کے اتنے ہی روزے تھے جتنے آئے، حج انہوں نے بھی 1 ہی مرتبہ کیا، کسی نے 2 مرتبہ کر لیا. لیکن کیا بات تھی، ہر حال میں اللہ سے راضی. ان کا جو کام تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ بینک بیلنس بڑھا یا نہیں بڑھا اور ملازمت میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، گریڈ بڑھا یا نہیں بڑھا، مریدوں کی تعداد بڑھی یا نہیں بڑھی، لوگ میری عزت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جوتے سیدھے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کوئی اس کا تصور ان کے ہاں نہیں تھا. انہیں سب فضول باتیں، اصل یہ کہ اللہ راضی. ساری ان کی جو زندگی کا محور تھا وہ اس بات پر کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہے تو پوری کائنات جو ہے وہ ہماری ہے. اللہ راضی ہے تو پھر اس کے بعد کسی کے ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارے شیخ تھے حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے ساری مخلوق تمہیں برا سمجھے مگر اللہ کے ہاں تو ہمارا مقام صحیح ہو، کسی کی کوئی تمہیں کوئی نقصان نہیں، اور ساری مخلوق تمہیں اچھا سمجھتی ہو اور اللہ جو ہے تمہیں ناپسند کرتا ہو، مخلوق کی پسندیدگی کا کوئی اعتبار نہیں. بلکہ ہمارے اکابر جو تھے وہ تو مخلوق کی پسندیدگی کو بڑے خطرے کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ جو مخلوق خروت آگے پیچھے پھر رہی ہے، جوتی سیدھی کر رہی ہے، پتہ نہیں آخرت میں ہمیں اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. کیونکہ جتنا دنیاوی مفادات زیادہ حاصل ہوں گے دین سے، اتنا ہی آخرت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اگر آپ دین سے، دینداری سے، نماز سے، روزے سے، اعتکاف سے، درس قرآن سے، تلاوت سے دنیاوی مفادات حاصل کریں گے اعزن اللہ من ذلک، تو نتیجہ ہو کہ آپ کی آخرت خطرے میں بڑھ جائے گی. اور اسی لیے آپ حضرات نے حدیث شریف سنی ہوگی کہ سب سے پہلے تین آدمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا، ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا. عالم سے کہا جائے گا تم نے کیا کیا، وہ کہے گا اے پروردگار میں نے، تو نے مجھے علم دیا تھا، میں نے تیرے لیے پڑھا پڑھایا، یہ کیا، تبلیغ کی اور تعلیم کا کام کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جو کہہ رہے ہو کہ آپ کے لیے کیا تم نے میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تم نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں. اور حدیث میں الفاظ ہیں وقت قیل، اور وہ تو دنیا میں تمہاری تعریف ہو گئی، چنانچہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا. عالم جس نے ساری زندگی دین کی خدمت کی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ڈر کا مقام، سخی کا بھی یہی ہے، شہید کا بھی یہی ہے. واقعہ کہے گا اے پرور، شہید کہے گا اے پروردگار میں نے آپ کی جان کے آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے میری لیے جان قربان نہیں کی، بلکہ اس لیے قربان کی لیوقال انک جریون، لیوقال انک شجاع، تم نے تو اس لیے کی تھی کہ تاکہ یہ کہا جائے بڑا بہادر ہے. اور وہ تو کہہ دیا گیا، دنیا میں تمہاری تعریفیں ہو گئی، پوسٹر چھپ گئے، مضامین لکھ دیے گئے، تمہیں تو تمہارا مقصد حاصل ہو گیا. حکم ہوگا اس کو جہنم میں بھیجو. سخی کا بھی یہی، عالم، سخی، مجاہد، لیکن جب اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بھی نمازیں اتنی تھی جتنے آپ کی ہیں، وہ کچھ زیادہ ان کے اوپر فرائض عائد نہیں کیے گئے تھے، وہی سارے فرائض ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں، کوئی کمی نہیں. فرق جو آتا ہے وہ کس میں آتا ہے، اخلاص میں آتا ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ دنیاوی مفادات کے لیے کیا جا رہا ہے، دنیاوی اغراض کے لیے کیا جا رہا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس سے قیمتی کوئی کام نہیں ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے دین کا کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، شہرت کے لیے کیا جا رہا ہے، دنیاوی مفادات کے لیے کیا جا رہا ہے، تو چاہے کتنا ہی دین کا کام کر لیا جائے آخرت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے میں کبھی کبھار اپنے ساتھیوں سے بے تکلفی میں دورے کے ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی بہت زیادہ دیندار بننے کی کوئی ضرورت نہیں، تھوڑا دیندار بنو مگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے. جو کام کرو کس کے لیے کرو، اللہ کے لیے. اور میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ شاید مجھے خود شرم آ جائے اور مجھے اخلاص کی توفیق نصیب ہو جائے. حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے اپنے اندر کوئی عیب نظر آتا ہے تو میں اس پر تقریر کرتا ہوں اور لوگوں کو سمجھاتا ہوں، تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ خود میرے عیب کے اندر کمی ہوتی ہے. بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ بنو اسد کے لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ کو ہمارا احسان ماننا چاہیے کہ ہم مسلمان ہو گئے، نیک ہو گئے، دیندار ہو گئے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا ہمارے اوپر احسان مت رکھو، اپنے مسلمان ہونے کا میرے اوپر احسان مت رکھو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور ایک عجیب بات آپ دیکھیے کہ آیت یہ ہے کہ یہ لوگ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ کے اوپر یہ احسان رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام لانے کا میرے اوپر احسان مت رکھو، اپنے نیک ہونے کا، دیندار ہونے کا، مسلمان ہونے کا میرے اوپر احسان مت رکھو، بلکہ آگے یوں ہونا چاہیے تھا، بلکہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا. یعنی اگر آپ جملے کی سیٹنگ دیکھیں تو جملے کی سیٹنگ یوں ہونی چاہیے تھی کہ یمنون علیک ان اسلموا، وہ لوگ آپ کے اوپر، اے نبی آپ کے اوپر یہ احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا میرے اوپر احسان نہ رکھو، بلکہ کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ بلکہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہلوایا گیا، بلکہ یہ کہلوایا گیا بل اللہ یمن علیکم، اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی. حالانکہ اللہ نے جو ہدایت دی اس کا ذریعہ کون بنے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، دعوت کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، اس کا مقصد اپنے سے وابستہ کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد کس سے وابستہ کرنا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے. جب اللہ سے ان کا تعلق ہو گیا، نبی بیچ میں سے نکل گیا. اور یہی ہونا چاہیے شیخ کا اور مرشد کا، کہ جو شیخ صحیح معنی میں شیخ ہوگا، جو مرشد صحیح معنی میں مرشد ہوگا، جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوگا، وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنی طرف دعوت. احسان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اس لیے شیخ، مرشد یا آپ ہی ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں تو جو کچھ آپ نے خدمت کی وہ اللہ کے احسان کی وجہ سے کی ہے، آپ کو بیچ میں سے نکل جانا چاہیے. جب وہ اللہ سے جڑ گئے، اب وہ جانے اور ان کا خدا جانے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب انداز سے جملہ ذکر کیا کہ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ کے اوپر احسان رکھتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا میرے اوپر احسان مت رکھو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. آخری آیت میں فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی شکل صورت بنا کر، اچھی تقریر کر کے ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو. اور آخر میں فرما دیا واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. جو اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، دل میں تمہارے کیا خیالات ہیں، کس مقصد کے لیے اور کن مقاصد کے لیے تم کام کر رہے ہو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور اس آیت کی اس کے دونوں قراتیں ہیں واللہ بصیر بما یعملون اور واللہ بصیر بما تعملون. جو کچھ وہ کر رہے ہیں یعنی بنو اسد، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. دوبارہ ترجمہ سن لیجئے. قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے آ کر کہا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وان تطيعوا الله ورسوله، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يلتكم من اعمالكم شيئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز میں کمی نہیں کرے گا، کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم يرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے کوشش کی اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اولئک ہم الصادقون، یہی لوگ سچے لوگ ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہو، اپنا دین اللہ کے علم میں لانا چاہتے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کے علم میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ کے اوپر احسان رکھتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے مسلمان ہونے کا میرے اوپر احسان مت رکھو. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے. ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ ترجمہ پھر. دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن یہ کہو کہ مسلمان ہو گئے ہو، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. مومنین تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، اور اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں انہوں نے کوشش کی. یہی لوگ سچے لوگ ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہو، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ لوگ آپ کے اوپر احسان رکھتے ہیں اپنے اسلام لانے کا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت رکھو، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم سچے ہو. بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آج یہ سورۃ الحجرات پوری ہو گئی، اور بظاہر آج 29واں روزہ ہے. شاید آج اگر چاند نظر آ گیا تو کل عید کا دن ہوگا. 8-9 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن کی خاطر الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر ہماری نیتوں میں کوئی کھوٹ تھا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، ہمیں اخلاص کامل عطا فرمائے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، آپ حضرات کو اعتکاف میں بیٹھنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے. جس نماز میں حاضری کی توفیق ہو جائے جاتے ہوئے کہہ دینا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے نماز کے لیے بلا لیا. حقیقت یہ ہے کہ اس کی توفیق نہ ہو تو آدمی مسجد بھی نہیں آ سکتا، اس کی توفیق نہ ہو، اس کا احسان نہ ہو، آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا. کتنے گرمی کے روزے اور دین کے کتنے کام دیکھنے میں مشکل نظر آتے ہیں، آدمی تھوڑی سی ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتا چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے ساتھیوں میں جناب اقبال پٹیل صاحب کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کیجئے گا. ایک اور صاحب عزیر فاروقی صاحب یہاں آتے ہیں، ان کی والدہ کا رات جنازہ تھا. اور بھی ہمارے جو احباب رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی کامل مغفرت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأسم. اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنعنا بما رزقتنا. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رمضان المبارك اب ختم ہو رہا ہے، یا اللہ ہمارے لیے رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیجئے. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مسجد آنے کی، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ ہم آپ کے احسان کے سامنے گردن جھکاتے ہیں. یا اللہ احسان آپ کا احسان ہے، ہماری جو کچھ دیکھیے ظاہری نیکی ہے یا اندر جو اگر خیر ہے تو یا اللہ وہ سب آپ کی طرف سے ہے. یا اللہ ہماری طرف سے تو شر اشار ہے، خیر آپ کی طرف سے ہے. یا اللہ ہم آپ کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یا اللہ ہم شکر گزار ہیں. یا اللہ ہم آپ کے احسانات پر شکر گزار ہیں. آپ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، دینی نعمتیں عطا فرمائی، دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی. یا اللہ ہم ان سب نعمتوں پر دل سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کے احسان کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ ہی کا ہمارے اوپر احسان ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس شکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بها قابلیہا واتمہا علینا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ ہمیں شکر والی زندگی عطا فرما، زندگی کو آسان فرما، اور آگے قبر کے اور آگے جتنے مراحل ہیں وہ بھی آسان فرما، اور نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ایک ایک نعمت پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، شکر نہیں ادا کر سکتے. یا اللہ شکر ہے آپ ہی کا ہے، یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کا نعمت ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اب کیا آپ کے احسانات پر ہم دل سے شکر گزار ہیں. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم انا نسلک من خیر ما سألک منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاد منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک الثقلان ولا حول ولا قوة الا بک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.